محمد وعلى ابن عمه وفضيله ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي أحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله العظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا صلوات برد محمد وعلى محمد پروردگار عالم کی سایہ کریمہ کے ذیل میں کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہدایت انسانی کے لیے پیغمبر کے ذریعے دو چیزیں حوالے کی ہیں، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام عترت ہے۔ یہ دو چیزیں اگر انسان ان سے وابستہ ہوگا تو جیسا کہ پیغمبر بیان فرما چکے ہیں حتی یرد علی الحوض، اگر تم دو چیزوں سے جڑے رہے وابستہ رہے تو یقیناً تم حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر دو چیزوں پر تم نے عمل نہیں کیا تو تمہارا سفر ادھورا رہے گا اور سفر تمہارا حوض کوثر پر تمام نہیں ہوگا۔ قرآن مجید سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آج اس کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کر دوں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی عترت کا تعارف اس عنوان سے قرآن نے کرایا ہے کہ اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو اجر رسالت میں کسی اور چیز کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اجر رسالت میں صرف اور صرف تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ معیار محبت دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کہ انسان کسی سے جب محبت کرتا ہے تو محبت میں اگر آدمی صاحب کمال ہے تو صاحب کمال سے آدمی کو خود بخود محبت ہو جاتی ہے، بہت اچھا کھلاڑی ہے اس سے انسان کا ایک قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے، بہت اچھا ایک ڈاکٹر ہے اس سے قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے، بہت اچھا آرٹسٹ ہے اس سے اس کا لگاؤ، یعنی جس میں کمال ہوتا ہے اس سے خود بخود انسان الفت اور محبت پیدا کر لیتا ہے۔ کا معیار جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہ معیار میں نے ان کے اندر فراہم کر دیا ہے، اگر تم کو علم دیکھنا ہے تو علم یہاں ملے گا، اگر شجاعت دیکھنی ہے تو شجاعت یہاں ملے گی، اگر ایثار دیکھنا ہے ایثار یہاں ملے گا، اگر تم کو دنیا میں انسانوں کے جینے کے سلیقے معلوم کرنا ہے تو تم کو انہی سے معلوم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا جتنے بھی کمال ذہنی ہیں اور جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے عترت میں رکھ دیا ہے۔ عترت پیغمبر اکرم سارے کمالات کا مجموعہ ہے، کوئی ایسا کمال جو انسان سوچ لے اور ان میں نہ پایا جائے ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں وہ کمال نہ پایا جا رہا ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے انہیں ہم سب کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے امام بنایا ہے۔ امام کی جو تعریف ہے، دو تعریفیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک تعریف ہے جو غیر معصوم نے بیان کی ہے، اور ایک تعریف خود معصوم نے بیان کی ہے۔ دونوں تعریفوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غیر معصوم نے جب امام کی تعریف کی تو فرمایا، لکھا کہ احتیاج الکل الیہ و استغناءہ عن الکل ھذا دلیل علی انہ امام للکل۔ یہ بہترین تعبیر ہے غیر معصوم نے کی ہے۔ غیر معصوم کہہ رہا ہے کہ امام اس کو کہتے ہیں کائنات جس کی محتاج ہو، اور وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ جس میں یہ خوبی پائی جا رہی کہ دنیا اس کی محتاج ہو، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امام۔ اب اس کے بعد خود معصوم نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اہل بیت کو تم پہچانو تو کیسے پہچانو گے؟ کہا، یہ یاد رکھنا کہ انا محلی منہا محل القطب من الرحا۔ کہا، پہچانو ہم اہل بیت کی حیثیت کیا ہے۔ ہم اہل بیت کی حیثیت ایسی ہے، اب یہاں میں بول تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں میری بات پہنچ سکے گی یا نہیں پہنچ سکے گی۔ امیر المومنین نے فرمایا، انا محل منہا محل القطب من الرحا۔ میری حیثیت ایسی ہے جیسے چکی ہوتی ہے جس کے اندر پیسا جاتا ہے، گیہوں دانے پیسے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں رہا۔ حضرت فرما رہے، ان محل منہا، میری حیثیت ایسی ہے جیسے کسی چکی کے بیچ میں کیل ہوتی ہے، اگر وہ کیل نہ ہو تو چکی نہیں چلے گی، وہ چکی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں امامت کو پہچاننا ہے تو نہج بلاغہ میں امام نے فرمایا، ہم اہل بیت کی حیثیت ایسی ہے جیسے چکی میں کیل کی ہوتی ہے، اگر یہ کیل نہ ہو تو یہ چکی نہیں چلے گی، اگر ہم اہل بیت نہ ہو تو یہ کائنات نہیں چلے گی۔ کائنات کے لیے ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے چکی کے لیے کیل کی ہوتی ہے۔ میں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک بات کہوں گا، وہ سمجھ جائیں گے، نئی نسل شاید اس کو نہ سمجھ سکے، نئی نسل کے لیے ذرا مشکل ہوگا، جتنے ہمارے بزرگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب چکی کے اندر دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ دانہ بچ جاتا ہے جو کیل کے پاس ہوتا ہے، وہ دانہ بچ جاتا ہے، اور جو کیل سے ہٹتا ہے وہ دانہ پس جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اہل بیت نے بتا دیا، یاد رکھو، دنیا تمہیں پیسنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم امامت سے جڑے رہو گے تو کبھی دنیا تمہیں پیس نہیں سکتی ہے۔ کہا، تم کو امامت سے جڑا رہنا چاہیے، امامت سے اگر تم جڑے رہو گے تو کبھی تمہیں دنیا مٹا نہیں سکتی ہے۔ اسی کو تو امام اثر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی تو فرمایا تھا جناب شیخ مفید کے خط میں، لولا ذالک، اگر ہم نہ ہوں لستلمکم العادہ۔ تو ایسے آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چیوٹی کو انگلی پر رکھے اور مل دیں اور مسل کے ختم کر دیں۔ کہا، لولا ذالک، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں دنیا مٹا دیتی، ختم کر دیتی، ہماری وجہ سے تم باقی ہو۔ تو اگر آج آپ اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مجمع نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر امام وقت کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ ہاتھ نہ ہوتا تو آج شیعت مٹ گئی ہوتی، شیعت کے نام سے دنیا بیزار ہے۔ جب پوچھا ہے فلسفی سے کہ یہ بتائیے کہ کیوں دنیا علی ابن ابی طالب سے بیزار ہے، تو جواب میں اس فلسفی نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الناس یمیل علی، انسان مائل ہوتا ہے اپنے ہی، دیکھیے آپ دیکھ لیے پرندے اڑ رہے ہیں تو ایک طرح کے، کبوتر اڑ رہے ہیں تو کبوتر ہی ساتھ چل رہے ہیں، اگر طوطے اڑ رہے ہیں تو طوطے ساتھ چل رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طرح کا انسان چونکہ خود خطا کار ہے لہذا خطا کار کو پسند کرتا ہے، اہل بیت بے خطا ہیں لہذا انہیں پسند نہیں کرتا۔ آج دنیا جو اہل بیت کی دشمن ہے اس کی وجہ یہ، ورنہ ان کی زندگی میں کون سا برا سا کام ہوا ہے، کوئی برا کام ہوا؟ عزیزان گرامی، امیر المومنین کی حیات طیبہ کا بہترین عنوان میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دنیا میں جب بھی کوئی بڑا لیڈر مرتا ہے، پریسیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، جو سسٹم ہو، اس میں جب کوئی مرے گا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کی جیل میں کہیں قیدی نہ پائے جا رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی دنیا کا کوئی آدمی مرے گا، مگر تاریخ انسانیت میں ایک ایسا لیڈر تھا جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس کی قید میں کوئی قیدی نہیں تھا۔ اب آئیے میں اس کی طرف ذرا اشارہ کر دوں، امیر المومنین کی حیات طیبہ میں جیل تھی، جیل کا تصور قرآن مجید نے حضرت یوسف کے زمانے سے دیا ہے، جیل امیر المومنین کے زمانے میں تھی، لیکن امیر المومنین کے زمانے کی جیل کا جو انداز تھا وہ الگ تھا۔ وہ انداز کیا تھا، اسے اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ امیر المومنین کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں چار عدد جیل تھی، ٹوٹل چار عدد، اور چار جیل کے اوپر یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ جیل ہے، قید ہے، بلکہ اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ سینٹر ہے جہاں انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ امیر المومنین کے چار جیل کے الگ الگ نام تھے، اور اس میں اصول یہ مولا کائنات نے بنایا تھا کہ جتنے قیدی ہیں ہر قیدی کو نماز جمعہ میں لایا جائے گا، اور دور سے ان کو واچ کرنے والے امیر المومنین کے افراد، تاکہ ان کی عزت برقرار رہ جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہاں تھے، دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت علی ابن ابی طالب کرا نے کہا جتنے قیدی ہیں سب آئیں گے نماز جمعہ میں، مگر نہ وہ ان کو اتنا اخلاق سکھا رہا ہے، امیر المومنین کا معلم اور امیر المومنین کے ٹیچر جاتے تھے اور جانے کے بعد جیلوں میں امیر المومنین کے افراد ان قیدیوں کو سکھاتے تھے، اس سکھانے کا اثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی قیدی حیات امیر المومنین میں 6 مہینے سے زیادہ قید میں نہیں رہا، جب 6 مہینے گزرتے تھے تو وہ اتنا بدل چکا ہوتا تھا، اب وہ مجرم نہیں رہتا تھا، مومن بن جایا کرتا تھا۔ تو حیات امیر المومنین میں کوئی قیدی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہا، اور امیر المومنین کی حیات طیبہ میں قیدی آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور شاید دنیا کے اندر کہیں میری اطلاع میں ایسا نہیں ہے کہ کسی قیدی کو اس کی فیملی سے ملنے دیا گیا ہو، اگر ملنے دیا بھی جاتا ہے تو اسی قید خانے میں گھنٹے دو گھنٹے کے لیے۔ لیکن حیات علی ابن ابی طالب کا کیا انداز تھا کہ قیدی اپنے گھر بھی آ سکتا تھا، اور لیکن جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے، ایک صلوات تو بھیج ہی دیجیے، عالم امکان کا رہبر دنیا سے جانے والا ہے، ضربت لگ چکی ہے، اور ایسے ماحول میں امیر المومنین کے قید خانے میں ایک قیدی نہیں تھا، ایک قیدی لایا گیا تو وہ بھی کوئی اور نہیں تھا، وہ ابن ملجم تھا۔ تو ایسی حیات اہل بیت عصمت و طہارت نے اپنے دور میں گزاری۔ اور عزیزان گرامی، آپ کے لیے عرض کر دوں کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ نہ سمجھیے گا کہ اہل بیت گھر میں بیٹھ گئے، نہیں، اہل بیت گھر میں نہیں بیٹھے، 2 امام کا فقط تذکرہ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ عقیدہ امامت جو ہمارے پاس ہے، اس عقیدہ امامت کی عظمت کیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کام کیے ہیں، دونوں کام کی طرف اس کے بعد امام رضا ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سب نے جس کام کو انجام دیا۔ پہلے چوتھے امام کا ذکر کر دوں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے، وہ کام اگر ممبر سے کرتے تو قطعاً شہید کر دیے جاتے، 61 کے بعد وہ 62 تک زندہ بھی نہیں رہتے، 95 اور 94 تو بہت بڑی بات ہے۔ امام نے وہ کام کیا جب دشمن نے یہ دیکھا کہ یہ تو ممبر چھوڑ چکے ہیں اور محراب میں آ گئے ہیں۔ محراب میں آپ صحیفہ کاملہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، صحیفہ کاملہ میں امام نے کیا کیا ہے؟ امام نے بارڈر کے احکام دعاؤں کے ذریعے سے پڑھ دیے، اور امام نے بادلوں کے لیے، بارش کے لیے، فرشتوں کے لیے دعائیں پڑھ دی۔ اگر وہ ساری باتیں ممبر سے بیان کرتے تو حاکم وقت جو اس زمانے کے ظالم تھے یہ سمجھتے یہ ہمارے پاور کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، یہ ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ امام نے روش بدل دی، اور روش بدلنے کے بعد محراب میں آئے، محراب میں آنے کے بعد دعاؤں کے ذریعے وہ پیغام پہنچا دیا۔ اور دعا ایسے نہیں، امام کے پیچھے بیٹھے ہوئے افراد قلم و کاغذ لیے ہوئے امام کی دعاؤں کو لکھتے جا رہے تھے، اور پھر امام کی خدمت میں پیش کیا، جہاں ضرورت ہوئی امام نے اصلاح کر دی۔ تو ایک کام تو یہ کیا کہ دعاؤں کے ذریعے سے پیغام الہی کو عام کر دیا۔ اب دوسرا کام سنیے امام نے کیا کیا۔ چوتھے امام نے، امام رضا علیہ السلام اور دوسرے ائمہ طاہرین میں پانچویں امام اور چھٹے امام کو ذرا بہتر حالات ملے ہیں، لیکن میں اب آئیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب چوتھے امام نے روش بدل دی، روش ہی بدل دی۔ اس زمانے میں تین بڑے مرکز تھے جہاں غلام خریدے اور بیچے جا رہے تھے، تین بڑے مرکز تھے۔ ایک افغانستان میں تھا، ایک خود مکے میں تھا، دوسرا آپ کے افریقہ کے ملک میں تھا۔ تین جگہوں کے اوپر غلام بیچے اور خریدے جا رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد معین کیے کہ جاؤ ان جگہوں سے غلاموں کو خرید کے لاؤ۔ عجیب عجیب ملکوں کے غلام خریدے جا رہے تھے، اور جب خرید کے غلام امام کے خدمت میں لائے جا رہے تھے تو امام جس ملک کا ہے اس ملک کی زبان اس سے بولتے تھے۔ امام نے جب اس کی زبان میں اس سے باتیں کرنا شروع کیا تو وہ اتنا قریب امام کے آیا، اور دیکھیے میں اس وقت رات کے 9:30 ہوا چاہتے ہیں اور میں آپ کے درمیان تقریر کر رہا ہوں، 9:30 رات میں جب میں تقریر کر رہا ہوں سب جتنے میرے سامعین ہیں سب سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، متوجہ ہیں، جبکہ میری زبان آلودہ ہے، جبکہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں جب امام وقت بول رہا ہوگا تو امام وقت کی تقریر کا اثر فقط دل تک نہیں پہنچے گا بلکہ خون کے اندر دوڑ جائے گا امام کی بات۔ امام جب اپنے ان غلاموں سے باتیں کرتے تھے تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ امام جب بات کر رہے ہیں تو وہ غلام فقط امام کی بات نہیں سن رہا ہے، بلکہ امام کا طور طریقہ یہ تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ امام نے اپنے کسی غلام کو اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ آپ جو مفاتی میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اتنے غلام امام زین العابدین نے آزاد کیے، وہ امام غلام نہیں آزاد کر رہے تھے، 6 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، 8 مہینے افراد کے اعتبار سے امام اپنے غلاموں کو خود تعلیم دیتے تھے، ان کی زبانوں میں تعلیم دیتے تھے، اور جب تعلیم دے چکے اور سب کو سکھا دیا، دین سکھا دیا، تو اس کے بعد امام نے مثلا کہا کہ سنو میں تمہارے اخراجات تمہیں دے رہا ہوں، تم جاؤ۔ اب یہ پہنچا، اب یہ نہ سمجھیے گا کہ فقط امام زین العابدین گھر میں بیٹھ گئے، بلکہ امام نے مبلغ پیدا کرنا شروع کیا، اور جب مبلغ پیدا کیا تو ہر زبان کا مبلغ امام نے بنا کے ان کے شہروں میں بھیجا۔ اب وہ جب جا رہا تھا تو فقط ایک قیدی نہیں تھا، بلکہ امام نے اسے آزاد بھی کیا، آزاد کرنے کے بعد اخراجات دیے، کہا تم جاؤ اپنے وطن میں ہمارے دین کی تبلیغ کرنا۔ تو امامت نے شیعت کے لیے اتنا کیا، پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے یہاں تک امام کے خدمات ہیں۔ اب آئیے، یہ امامت جتنے بھی اللہ کے عہدے ہوں، چاہے وہ نبوت ہو یا رسالت ہو یا خلت ہو، یہ جتنے بھی عہدے ہیں سب اللہ نے بغیر کسی، یعنی گفٹ کے طور پر اللہ نے نبی بنا دیا، اللہ نے رسول بنا دیا، اللہ جس کو چاہے انتخاب کر لے۔ لیکن امامت وہ منصب ہے جو منصب اللہ نے یوں کسی کو نہیں دیا ہے۔ امامت کے لیے قرآن کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں بارہا کہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے منصب امامت دیا ہے۔ تو جتنے بھی منصب ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو آغوش مادر میں وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، قرآن آدم علیہ السلام کے لیے علامہ آدم علیہ السلام، سب کو اللہ نے، مگر امامت وہ منصب ہے جس منصب کو رب العزت نے یوں ابراہیم کے حوالے نہیں کیا۔ جب مقام قربانی میں آ گئے، سات چیزوں سے ابراہیم کا امتحان لیا، تب جا کر کے اللہ نے انہیں منصب امامت پر فائز کیا۔ تو یہ امامت امتحان کے بعد ملی ہے، یہ امامت پروردگار عالم نے یوں نہیں عنایت کی ابراہیم سلام اللہ علیہ کو۔ ایک صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات، میں دیکھتا ہوں نا کس کا منہ کھلا کس کا منہ نہیں کھلا، کون صلوات بھیج رہا ہے کون نہیں بھیج رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے، محمد و آل محمد۔ تو اب میں اللہ نے جو امام بنایا ہے، اب امام کے اختیارات اور امام کے حیثیت کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ امام کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے امامت کے لیے کہ امامت در حقیقت رسالت کے باطن کا نام ہے۔ بھاری ہو رہا ہے جملہ، آسان کر دوں۔ ایک چیز انسان کے اندر ہے روح، اور ایک ہے جسم۔ روح و جسم کے مجموعے کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو انسان بن جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ مبارکہ آل عمران میں، آپ نے ابھی سنا ہے ماہ ذلحجہ میں کہ مباہلہ ہوا تھا، مباہلہ میں اللہ نے کیا فرمایا، اے پیغمبر آپ اپنے نفسوں کو لے جائیے۔ نفس کی جگہ کس کو لے گئے؟ نفس کی جگہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے گئے۔ یعنی نفس کہتے ہیں روح کو، یعنی رسالت کے روح کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ رسالت کے روح کا نام ہے امامت۔ تو اب امامت جس کو ہم امام مان رہے ہیں، اپنے 14 میں سے 12 کو ہم نے امام مانا ہے، یہ امام فقط امام نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو روح رسالت ہے۔ جب روح رسالت ہے تو جتنا آپ پیغمبر کی وہ حدیث جو سنتے رہتے ہیں، انا و علی ان من نور واحد، ایک کو اللہ نے اولاد عبداللہ میں بنایا نبی، اور ایک کو آغوش ابو طالب میں بے دے کر بنا دیا امام۔ تو اللہ نے نبوت اور امامت یہ دو الگ الگ شکلیں ہیں, اور یہی نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ناز اور بڑے پیار سے پروردگار عالم نے قرآن میں یاد کیا ہے, اور کسی نبی کو اس انداز سے یاد نہیں کیا ہے. اب پیغمبر سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے میرے حبیب میں نے قرآن اس لیے نہیں آپ پر دیا ہے, نازل کیا ہے کہ آپ مشقت اٹھائیں. پیغمبر کا اصول یہ تھا کہ نمازوں کے لیے اٹھ جاتے تھے, پیروں میں سوجن اور آماس آ جاتا تھا, کہاں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے یہ قرآن مشقت کے لیے نہیں اتارا ہے, آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں. رات کے ہر لمحے پیغمبر سوتے بھی تھے, اٹھتے بھی تھے, دیکھتے تھے کہ نماز شب کا وقت اللہ نے روکا, کہا اے میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا, آپ یہ پوری رات جگتے رہتے ہیں, نہیں تھوڑا سو رہیے. کسی نبی کو اتنے پیار سے اللہ نے قرآن میں مخاطب ہی نہیں کیا ہے, فقط ہمارے نبی کو مخاطب کیا ہے. ہم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسے مخاطب کیا کہ اے میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا, ہر ادا کو تو بیان کر دیا, طہارت کو بیان کیا تو طٰہٰ کہہ دیا. اور جب پیغمبر اکرم عرب کے اس مدینے کے اندر جب پیغمبر رات میں اٹھے تو اپنے شانوں کے اوپر آبا ڈال لی, ردا ڈال لی. جب ردا ڈالی تو اللہ نے اس انداز کو بھی قرآن کی آیت بنا کے کہا یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا, یعنی حالت ردا میں آئے تو بھی اللہ نے پیار سے پکارا. جب اللہ کو کہنا پڑا تھوڑی نمازیں پڑھیے, جب اللہ نے دیکھا پیغمبر اس قدر کسی طرح سے مسلمان ہو جائے, کسی طرح سے کلمہ پڑھ لے, کسی طرح سے سجدہ کر لے, اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک, اے میرے پیغمبر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے, چھوڑ دیجئے انہیں, اللہ نے انہیں عقل دی ہے, اگر یہ آنا چاہیں تو آ جائیں, اگر یہ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں پہچانے, لعلک باخع نفسک. اور جتنی بھی شفقتیں تھیں ساری شفقتوں سے اللہ نے پیغمبر کو قرآن میں پکارا ہے, لیکن لہجہ بدل گیا تو ایک دن بدلا, لہجہ بدلا ہے تو ایک دن بدلا. اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ, معلوم ہوا کہ اتنے پیار کے بعد اب اللہ کہہ رہا پیغمبر اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. اب معلوم ہوا امامت اتنی اہم ہے کہ پیغمبر کی 23 سالہ خدمات ایک طرف اور امامت کا اعلان ایک طرف. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جناب حمزہ کی شہادت ہوئی, جناب حمزہ کی شہادت کے بعد پورے مدینے میں سوگ منایا جا رہا ہے, خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر چچا کی شہادت پر غمگین ہے, اور پورے مدینے کے اندر کی پیغمبر کو کہنا پڑا کہ چچا کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے. اتنے مغموم ہیں چچا مارا گیا ہے, اور شہادت فقط عام سی شہادت نہیں ہے بلکہ ہندے جگر خانہ نے جتنی اہانت کی تھی جناب حمزہ کے ساتھ کی جگر نکال کر کے چبایا تھا. اس شدت سے پیغمبر کو ملال تھا. پیغمبر بزم اصحاب میں بیٹھے ہیں, اتنے میں جبرائیل آئے. جبرائیل نے آ کے سلام کیا, پیغمبر نے کہا تم پر بھی ہمارا سلام. جب سلام کر چکے تو کہا اللہ نے آپ پر سلام و درود بھیجا ہے اور فرمایا ہے اس کا ارشاد ہو رہا ہے کہ میں نے جتنے بھی احکام نازل کیے, نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, حج کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, خمس کا حکم دیا, جتنے بھی میں نے احکام تھے آپ تک پہنچائے, لیکن ہر حکم میں ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے. پیغمبر سن رہے ہیں, جبرائیل پیغام الہی پہنچا رہے ہیں, کہا جائے جب پیغام پہنچا چکے تو اب جبرائیل نے وضاحت کی، وضاحت سنیں گے یا یہیں سے راستہ بدل دوں؟ مگر ایسے نہیں، جیسے ایک سلوات بھی تو ہو جائے، جبرائیل بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ حکم نماز آیا، لیکن ایک وقت وہ ہے نماز کیسے پڑھی جائے، کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے، بیٹھ جائے، بیمار ہے، ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہاسپٹل میں ہے، روح قبلہ بھی نہیں ہے، مگر نماز پڑھ رہا ہے وہ، تو کہا نماز کی کنڈیشن ہے کہ نماز کو کھڑے ہو کے پڑھے، مگر وہ کنڈیشن بدل گئی بیمار کے لیے، روزے کا حکم ہے کہ روزہ رکھا جائے گا، لیکن بیمار ہو گیا روزہ نہیں رکھا جائے گا، حج ہے، حج کے ساتھ بھی ایک کنڈیشن، اگر استطاعت مالی ہے تو حج کرنے جائے گا، نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہوا، زکوٰۃ اور خمس کا بھی یہی سب حکم ہے، جہاد کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر توانائی ہے تو جائے، اگر نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں کر سکتا، تو کہا ہاں جبرائیل یہ ساری ہے، کہا مگر اگر بیمار ہے تو نماز اس سے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اگر مال نہیں ہے تو حج ساقط ہو گیا، تو کہہ سکتا ہے ایک شخص رب العزت سے کہ پالنے والے اگر مال دیا ہوتا تو میں بھی حج کرتا، اگر مال دیا ہوتا تو زکوٰۃ نکالتا، یعنی کوئی نہ کوئی ایک عذر ہے اس کے ساتھ جس کی وجہ سے عمل اس کا دوسرے حصے میں تبدیل ہو گیا، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر سے کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے نہ میں نے غریب کو بری کیا، غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے، بیمار پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، کہا وہ کون سی چیز ہے جو سب پر واجب ہے، کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، جس کنڈیشن میں ہے اس پر وہ چیز، اس کا اظہار کرنا اس پر ضروری ہے اگر کر سکتا ہو، یعنی کبھی بھی اسے معاف نہیں کیا گیا، تو جناب جبرائیل نے کہا اللہ فرما رہا ہے علی کی محبت وہ ہے جس کا رب بیمار سے بھی ہے، جس کا رب غریب سے بھی ہے، جس کا رب مسافر سے بھی ہے، جس کا رب امیر سے بھی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ ہم تو بیمار ہیں، بیماری بدن کے لیے ہے، محبت کا رب دل سے باقی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے امامت کو اتنی اہمیت دی ہے، اور اب یہ اہمیت اور آگے بڑھتی ہے، آپ جب پڑھتے ہیں تو امامت کے لیے یہ ملتا ہے، اگر اہل بیت نہ ہوں، دیکھیے ہماری لفظیں اپنی نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہاں پر پڑھ کے چلا گیا ہوں، اپنی لفظیں نہیں ہیں، امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سب کے گھروں میں ہے، سب کے موبائل میں بھی ہوگی، زیارت جامعہ آپ سب پڑھتے ہیں، اس زیارت جامعہ میں کیا ہے؟ اس میں ہے المظہرین لامر اللہ، ائمہ طاہرین کو مخاطب کیا ہے، خود امام نے مخاطب کیا، المظہرین لامر اللہ، اگر یہ ائمہ طاہرین نہ ہوتے تو اللہ کا امر اور اللہ کا حکم زمین پر ظاہر نہیں ہوتا، المظہرین لامر اللہ، اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کو اگر ظاہر کسی نے کیا ہے تو وہ حضرات ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد اسی زیارت میں ہے المستقرین لامر اللہ، المستقرین لامر اللہ، دیکھیے پانی بہتا ہے، بہنے کے بعد پانی چلا کہاں ٹھہرتا ہے؟ جا کے جہاں نشیب اور گڈھا ہو، اس گڑھے میں پانی، اس گڈھے میں پانی جا کے ٹھہرتا ہے، حکم الہی کو کہیں کے اوپر ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، اگر اہل بیت عصمت و طہارت نہ ہوتے، امام نے زیارت جامعہ میں کہا المستقرین لامر اللہ، اللہ کا حکم آ کے ٹھہر جاتا ہے آپ کے تک، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو اللہ کا حکم نہ ٹھہرتا، تو یہ ہے اہل بیت، یہ ہے معصوم کی عظمت۔ اب آئیے ذرا اور آگے لے چلوں، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے اپنا تعارف قرآن مجید میں کرا دیا ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون۔ اللہ وہ ہے جو کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو ارادے کے بعد وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کا ارادہ خود اس چیز کو انجام دیتا ہے۔ ارادہ الہی، ارادہ الہی دو ہے، دو قسم کا اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ خود، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے، دونوں آیتیں پڑھوں گا، ایک صلوات تو پڑھ دے محمد والے محمد پر، اب صلوات پڑھنے کے لیے تو کہوں گا بھی نہیں، اپنا جس کو اپنی حوروں کا مہر دینا ہے وہ صلوات پڑھے، جس کو نہیں دینا ہے وہ مت پڑھے۔ اللہ کے دو حکم ہیں، دو اللہ کا نظام ہے، دونوں نظام کی ترجمانی کرتے ہیں اہل بیت عصمت و طہارت۔ وہ دو اللہ کا نظام کیا ہے اسے سنیے۔ اللہ کا ایک نظام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس ارادہ الہی کا ربط ہے عالم ملکوت سے، جو اسی آیت کے اندر جو آپ نے ابھی تلاوت فرمائی، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملکوت۔ اب معلوم ہوا کہ ایک یہ حکم ہے کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے، تو ایک عالم ہے جس کا نام ہے عالم ملکوت۔ دوسرے کا ذکر سنیے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ وہ ہے جو صاحب ملک ہے۔ ہم لوگ جس میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہے عالم ملک، یہ عالم ملک ہے اور وہ عالم ملکوت ہے۔ عالم ملک میں یہاں نبی بھی ہے، امام بھی ہے، قرآن بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور ہم سب جو ہے باعتبار نیچر یہاں پر زندہ۔ ایک دن کا بچہ چاہیے کہ وہ بڑا ہو کر کے جوان ہو جائے تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوگا، ایک دن کا بچہ نہیں ہوگا۔ وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کچھ ہو گیا، وہ اللہ وہی صاحب ارادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اس عالم ملک میں ہر چیز نیچر کے اعتبار سے پائی جا رہی ہے، لیکن عالم ملکوت میں چیزیں نیچر کے اعتبار سے نہیں پائی جاتی۔ بھاری تو نہیں ہو رہا، نہیں تو پانی ملا دوں اس میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہ جب کسی چیز میں چاہتا ہے تو اثر پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا اثر چھین لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پروردگار عالم نے کیا کیا؟ آگ تو 6 مہینے جلائی تھی نمرود نے جناب ابراہیم کے لیے، 6 مہینے، اور اتنی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں جاتا تھا، کوئی پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، گر جاتا تھا، جل جاتا تھا۔ تو ایک چھوٹی سی گوریا، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، وہ اپنے چونچ میں پانی لے کے اڑی۔ وہ چڑیا جب اڑی تو اس کے ساتھی چڑیوں نے کہا تم سے یہ آگ بجھے گی، تو اس نے برجستہ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی ابراہیم کی تو میرا نام ناصروں میں لکھا جائے گا، تو ناصران ابراہیم میں نام لکھا جائے گا۔ عزیزو، یہ مجلسوں میں جو ہم آ رہے ہیں، امام حسین پر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرش پر آ کے یہ ہم ثابت کر رہے ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ تو اب اللہ میں یہ اللہ کا ارادہ کافی ہے۔ آگ تو پورے اپنے زور و شور سے جل رہی تھی، لیکن جناب باری تعالیٰ کا خطاب ایک مرتبہ آگ کو ہوا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ آگ تھی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ آگ جل رہی تھی، مگر آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ورنہ ایک ہوا، ایک پانی کی برسات ہو جاتی، ساری آگ بجھ جاتی۔ اس وقت کوئی فیصلہ یہ تو کہا جاتا بھائی نیچر کے اعتبار سے بارش ہو گئی اور جناب ابراہیم کے اوپر ایک ان کو ایک بینیفٹ اور فائدہ ہو گیا. نہیں, اللہ نے کہا نہیں, آگ رہے گی مگر اس آگ کے اثر کو میں بدل دوں گا. اور آپ سنتے ہیں آگ گلزار ہو گئی. گلزار کے معنی کیا ہیں؟ آگ گلزار ہو گئی یعنی آگ تھی, کبھی بھی آگ میں پھول نہیں کھلتا. اللہ نے کہا میں آگ میں پھول بھی کھلاؤں گا, اور آگ میں پھول کھل گئے, چاروں طرف جناب ابراہیم کے پھول کھل گئے. معلوم ہوا آگ کے اثر کو رب العزت نے بدل دیا. تو پروردگار عالم وہ ہے جو عالم ملکوت میں بھی اپنے اثر کو ظاہر کرتا ہے, عالم ملک میں بھی اپنے اثر کو ظاہر کرتا ہے, رب العزت وہ ہے. عزیزان گرامی, اللہ نے اہل بیت کو بھی دونوں دنیا کے اختیارات دیے تھے, دونوں دنیا کے اختیارات عالم ملک کے بھی دیے تھے, عالم ملکوت کے بھی دیے تھے. اب آپ اس کی مثالیں دنیا میں تلاش کر لیجئے, عالم ملک کی بھی مثال, عالم ملکوت کی بھی مثال. یہ بتائیے 40 آدمی جس دروازے کو بند کرتے ہوں, 40 بڑے بڑے, اور یہ ننھے منے ہمارے جیسے نہیں تھے, بلکہ نہ پوچھئے دو دو بکرے کھا جانے والے لوگ تھے اور وہ دروازہ بند کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ اللہ نے ان کو جو اختیار دیا, انہوں نے فرمایا کہ ما قلعت باب خیبر من قوت جسمانیہ بل قوت ربانیہ, میں نے اس باب خیبر کو اپنی قوت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ رب العزت کی دی ہوئی قوت سے اکھاڑا ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ رب العزت کی دی ہوئی قوتوں کے بھی نگراں و محافظ ہیں. اللہ نے ان کو اس لیے بنایا کہ جب کبھی ضرورت پڑ جائے تم ہماری قوت کا اظہار کر دینا. اظہار قوت کر دیا, باب خیبر کو اکھاڑ لیا, اور اکھاڑنے کے بعد ہاتھ پر بھی لے لیا. جب ہاتھ پر لے لیا اور لینے کے بعد وہ جو بڑی والی خندق تھی اس کے اوپر کھڑے ہو گئے, ادھر کے لوگ ادھر کر دیے, ادھر کے لوگ ادھر. تو اب لوگوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا, یا رسول اللہ, ارے علی نے تو بہت شجاعت دکھائی, ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں در خیبر کو, در خیبر کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے کہا تم در دیکھ رہے ہو, تم در دیکھ رہے ہو, ذرا علی کے قدم بھی تو دیکھو. اسی کو قیس مرحوم نے کہا ہے زنگی پوری نے, کہ ہاتھ پر در, در پر لشکر, خود ہوا پر دیکھیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ خصوصی بنایا, وہ اختیارات دیے جو آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک, پیغمبر اس سے مستثنا ہے. جتنے کمالات رسول اللہ کے پاس تھے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے ان کو دیے تھے. اللہ کے ناموں میں سے جلدی جلدی بات کو مکمل کروں, مکمل تو نہیں ہوگی مگر کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو مکمل کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اہل بیت وہ ہیں کہ المستقرین, اللہ کا امر آ کے ان تک ٹھہرتا ہے, پہنچتا ہے. المستقرین علی امر اللہ, اللہ کے ناموں میں سے دو نام سب کی زبانوں پر جاری اور ساری ہیں. ایک اللہ کا نام ہے یا حیو, ہے نا, دوسرا نام ہے یا محیو. محی بھی اللہ کا نام ہے اور حی بھی اللہ کا نام ہے, مگر دونوں میں فرق ہے. ہم آپ اس وقت سب زندہ ہیں, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب زندہ ہیں, مگر ہم کیا کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ مکھی کو بھی تو نہیں کر سکتے زندہ, مردہ تو درکنار, کسی مکھی کو بھی نہیں کر سکتے. تو ہم زندہ ہیں مگر کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. مگر اہل بیت عصمت و طہارت وہ ہیں جو خود بھی زندہ ہیں اور الی یوم القیامہ زندہ رہیں گے, اور جس مردے کو چاہے زندہ کر دیں. اب آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے دو ناموں کے مظہر کو دکھلا دوں کہ یہ اللہ کے ناموں کے مظہر ہیں. اور وہ عورت لائی تھی نا اپنے جوان لڑکے کو تابوت میں کر کے, اور اس کے پیچھے امیر المومنین نے فقط اتنا ہی کہا تھا, مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو تم پوچھ سکتے ہو. اب لوگوں نے کہا ان کا امتحان لے لیا جائے, سب آپ جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں. لے کے آئی, اور جب لے کے آئی تو کہا نماز پڑھا دیجئے, اور نماز پڑھا دی. مولا کائنات نے پوچھا تم اجازت دیتی اس میت پر نماز پڑھاؤں؟ امیر المومنین نے کہا کہ تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس میت پر نماز پڑھوں؟ اذا اراد شیئاً یقول له کن فیکون. جیسے ہی کہا میت اب زندگی نہیں ہے, نماز پڑھا دی. نماز پڑھا دی, جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تو مسکرا رہے تھے کہ ان کو بڑا دعویٰ تھا, یہ دیکھ لیجئے انہیں یہی نہیں معلوم زندہ کون ہے مردہ کون ہے. اب جب نماز پڑھا دی تو امیر المومنین کہا لے جاؤ بھائی اٹھا کے مردہ اپنا. تو کہا یا علی یہ تو زندہ ہے. کہا زندہ تو لے جاؤ اٹھاؤ. اب جو اٹھایا تو دیکھ رہے کہ وہ مر چکا ہے. اب جو مر چکا ہے تو اللہ کے ناموں میں سے یہ ہے کہ ہائی بھی وہی ہے موہی بھی زندہ وہی ہے. اب وہ ماں تڑپنے لگی یا علی میں تو زندہ لائی تھی زندہ لے جاؤں گی. اللہ نے کہا میں نے ان کو مظہر بنایا ہے, حیات کا مظہر بھی بنایا ہے موہی کا مظہر بھی بنایا ہے. جب پیروں سے لپٹ گئی تو کہا اٹھ اللہ کا نام لے کے اٹھ جا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو حی بھی بنایا ہے انہیں محی بھی بنایا ہے. اب بتائیے جس امام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہو اس کی عظمت کو کیسے ہم محسوس کریں گے, اس کی عظمت کا احساس کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں حی بھی بنایا ہے محی بھی بنایا ہے. بس عزیزان گرامی اب آئیے امامت کے لیے جو ابھی میں نے بات کی ہے اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے, اور ساری باتیں تو نہیں عرض کر سکا لیکن پھر بھی ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے. نہیں معلوم ہم میں سے اب کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا, کس کی موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے اور کون اگلا محرم دیکھے گا, کسی کو نہیں معلوم. جب نہیں معلوم تو اب یہ یاد رکھیے کہ بہت سے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ سبھی جتنے ہیں سبھی کا دل چاہتا ہے کہ دل کھول کے آج رو لیں. سبھی کا دل یہ چاہتا ہے کہ دل کھول کر رو لیں. مگر عزیزان گرامی آج دو حدیث سنانے کو دل چاہتا ہے. دو حدیث ہے, ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. رویا کیسے جائے اہل بیت پر, کیسے رویا جائے؟ رونا فاطمہ زہرا نے یہی تو پوچھا تھا کہ روئے گا کون. پہلے امام صادق علیہ السلام کی حدیث نہیں سناؤں گا بلکہ امام رضا علیہ السلام کی. شبیب شاکری امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے, شبیب شاکری اس مجلس میں شریک ہیں. جب مجلس تمام ہو گئی تو امام نے پوچھا شبیب تم نے میرے جد پر آنسو نہیں بہائے؟ جیسے ہی یہ کہا شبیب نے رومال ہٹایا تو دیکھا کہ محاسن پر آنسو کے قطرے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ شبیب روئے تم ضرور ہو مگر ایسے نہ رو, ایسے رو جیسے جوان کی میت پر ماں روتی ہے. جوان کی میت پر ماں روتی ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو جب میرے جد کا ذکر ہوا کرے تو ایسے چیخو جیسے فاطمہ زہرا کو جب خبر شہادت دی گئی تھی تو بی بی تڑپ گئی تھی. آپ سنیں گے کہ جس وقت فاطمہ زہرا کو جبرائیل نے پیغمبر کو آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ یہ بچہ جو آغوش فاطمہ میں آنے والا ہے یہ بچہ شہید ہوگا, یہ بچہ شہید ہو جائے گا. جس وقت یہ خبر دی پیغمبر کو, فاطمہ زہرا کو خبر دینا تھی, ام المومنین کو بلایا اور کہا یا علی فاطمہ کا شانہ پکڑ لیجئے. شانہ پکڑا اور اس کے بعد یہ خبر دی کہ یہ آغوش میں آنے والا حسین شہید کیا جائے گا۔ ماں تڑپ گئی، اسی وقت یہ پوچھا تھا کہ کون ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے امامت کی عظمت کو پہچانا، اب میں مصائب کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امامت کا مرتبہ یہ ہے، امام اس کو کہتے ہیں جو کائنات کا لنگر ہو۔ جیسا کہ میں نے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں کہ اگر کیل نہ ہو تو چکی نہیں چلے گی، کائنات کا لنگر امام ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، امام اس کو کہتے ہیں جب جو خدا چاہتا ہے وہی امام چاہے گا، جو امام چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مرتبہ امام کا۔ اب آئیے میں اسی سے اشارہ رب دے دوں آپ کو کہ امام کائنات کیل کا لنگر ہوتا ہے۔ اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات مٹ جائے گی، امام کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ ابھی مصائب میں نے شروع نہیں کیا ہے، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے، سنیے۔ عزیزان گرامی، امام لنگر کائنات کا نام ہے، لیکن اگر لنگر ٹوٹ جائے، اگر کشتی کے اندر کشتی کا لنگر اگر ٹوٹ جائے تو پھر کشتی ڈوب جائے گی، تھپیڑوں میں پھنس جائے گی۔ عزیزان گرامی، جب امام لنگر ہے تو امام نے حضرت عباس کی شہادت کے وقت میں ایک جملہ کہا، اے بھیا عباس، الان انکسر ظہری، اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ جملہ فقط جملہ نہیں ہے، یاد رکھیے امامت کی کمر ٹوٹی ہے۔ امامت کی کمر ٹوٹنے کے معنی یہ ہے مشیت بھی ہل گئی علمدار کے مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت کی رات آ گئی، میں نے کہا ایسے روئیے کہ فاطمہ زہرا کے دل کو تسلی ہو جائے کہ شہزادی علمدار کی موجودگی سے کتنا مطمئن تھی۔ جس وقت حضرت عباس نے فرمایا امام حسین سے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، تو امام حسین نے فرمایا کہ بھیا عباس، تم میرے لشکر کے سردار ہو، میں مرنے کی کیسے اجازت دوں؟ جب کہا مرنے کی کیسے اجازت دوں تو علمدار نے پلٹ کیے کہا کہ بھیا وہ لشکر کہاں ہے کہ آپ نے جس کی سرداری سونپی تھی؟ ارے حبیب شہید ہو گئے، مسلم شہید ہو گئے، ارے علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، 72 آپ کے چاہنے والے شہید ہو گئے، لشکر میں ہے قوم، میں یکو تنہا رہ گیا۔ جب یہ کہا تو امام چپ ہو گئے، امام چپ ہو گئے، امام نے کچھ نہیں کہا۔ امام نے خاموشی کے بعد کہا، اچھا جاؤ، جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن اتنا کر لو کہ جا کے سکینہ پیاسی، سکینہ پیاسی ہے، ذرا پانی لا دو، سکینہ کے لیے ذرا پانی لا دو۔ پانی کے لیے خیمے میں پہنچے تاکہ مشکیزہ لے لیں، اور جناب زینب کو جب خبر ہوئی کہ علمدار مشکیزہ لینے آئے ہیں اور دریا کے کنارے جا رہے ہیں، تو بیوی نے ایک مرتبہ جناب عباس سے کہا، بھیا تم جا تو رہے ہو مگر تمہارے جانے کے بعد ہوگا کیا وہ سن لو۔ اے بھیا، جب تک تم زندہ رہے دشمن جگتا رہا اور ہم اہل بیت سکون سے سو رہے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی جو تمہاری ہماری طرف رخ کرتا، تمہارے جانے کے بعد دشمن سوئیں گے، ہم اہل بیت تڑپتے رہ جائیں گے۔ اور جب یہ جملہ کہہ چکی تو اس کے بعد کہا کہ اے بھیا عباس، ایک بات سن لو، ایک بات سن لو۔ کہا فرمائیے، وہ کیا ہے؟ کہا جب وقت آخر بابا کا آیا تھا اور وصیتیں کرنا شروع کی تھی، وصیت کرتے کرتے بابا نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹی زینب یہ بتاؤ وقت شہادت فاطمہ نے کچھ تم سے کہا تھا؟ کہا ہاں بابا، با فاطمہ زہرا مادر گرامی نے بتایا تھا، اے بیٹی ایک وقت وہ آئے گا جب تیرا بابا ارے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر کہا اے بیٹی ایک وقت وہ آئے گا تیرا بڑا بھائی حسن شہید ہوگا۔ کہا اے بیٹی ایک وقت وہ آئے گا جب تیرا چھوٹا بھائی ماجایا حسین شہید ہوگا۔ اور اس کے بعد فاطمہ زہرا نے کہا اے بیٹی ایک وقت وہ آئے گا کربلا میں تم ہوگی، تمہارا بازو ہوگا، جلتے ہوئے خیمے ہوں گے، بچوں کو تماچے لگائے جائیں گے۔ اے بھیا، جب مادر گرامی نے یہ کہا مجھے یقین تو ہو گیا تھا، یقین ہو گیا تھا، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ تم جیسا شجاع بھائی میرا موجود تھا۔ مجھے یقین تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہے، ارے اس کے بازو میں رسن کیسے بندھے گی، اس کے بازو میں رسن کیسے بندھے گی۔ عزیزان گرامی، مصائب کو ذرا یہاں روک کے آپ کے ذہنوں کو لے چلوں۔ جب جناب امام حسن کے جنازے پر تیر چلایا گیا اور اس کی خبر زینب کبریٰ کو ہوئی کہ زینب نے کو بتایا گیا کہ جنازے پر تیر چلا ہے، 18 بیٹے علی ابن ابی طالب کے تھے، شہزادی اٹھی اور آ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، ایک ایک بھائی آتا رہا، زینب نے کچھ نہ کہا۔ لیکن جب علمدار آئے تو ایک مرتبہ کہا اے بھیا تم موجود تھے اور بھائی کے جنازے پر تیر چلا، تمہاری موجودگی میں جنازے پر تیر چل گیا۔ علمدار پیروں پر گر گئے، کہا اے بہن، ارے اگر کرب اجازت مل گئی ہوتی مدینے کو کربلا بنا دیتا، مگر مجھے اجازت نہیں ملی۔ عزیزان گرامی، جب کربلا میں حضرت عباس رخصت کے لیے آئے تو شہزادی نے کہا بھیا اب مجھے یقین ہو گیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازو میں رسن بندھے گی۔ جزاکم ربکم۔ عزیزان گرامی رو لے، اس لیے کہ نہیں معلوم اب اگلے سال کون زندہ رہے گا کون زندہ نہیں رہے گا۔ فاطمہ رومال لے کے آئی ہے عزاداروں کے آنسو کو جمع کرنے۔ عزیز و علمدار علم لے کے چلے، جب علمدار علم لے کے چلے ہیں تو سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، خیموں سے بچے نکل آئے اور نکلنے کے بعد بچوں سے کہا اے بچوں آؤ، اب ہمارا چچا پانی لینے گیا ہے، جب چچا پانی لے کے آئے گا ہم سب سے آرام ہوں گے۔ علم فرات کی طرف بڑھتا رہا، سکینہ بچوں کو دلاسا دیتی رہی، ایک مرتبہ علم فرات پر ہلا، جیسے ہی ہلا ارے سکینہ نے بچوں سے کہا ارے میرے چچا کی سلامتی کے لیے دعائیں کرو۔ علم ہلا مگر پھر سنبھل گیا، سنبھل تو گیا، اب تھوڑی دیر کے بعد علم پھر بلند ہوا اور علم خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ سکینہ کا دل مطمئن ہوا، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ جب سکینہ نے دیکھا کہ علم قریب آیا، علم کے آنے کے بعد سکینہ اور خوش ہو گئی، بچوں سے کہا میرا چچا آ گیا۔ لیکن علم تو آیا، علم آیا، علمدار نہیں آیا بلکہ حسین علم لے کے آئے۔ ارے سکینہ نے جیسے ہی بابا کو دیکھا تڑپ گئی، کہا اے بابا ارے میرا چچا کہاں ہے؟ کہا اے بیٹی سکینہ، اے بیٹی سکینہ تیرا چچا مارا گیا۔ جزاکم ربکم۔ رو لیجئے، جتنا رونا ہے رو لیجئے۔ عزیزان گرامی، ابھی علم آئے گا، ابھی علم آئے گا، ذرا رو لیجئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کا اصول یہ تھا کہ امام حسین ہر شہید کے جنازے پر پہلے پہنچے، لیکن علمدار کے جنازے پر دیر سے پہنچے۔ اور دیر سے کیوں پہنچے دیکھا، راوی کہتا ہے حسین جب فرات کی طرف بڑھے تو ایک مرتبہ رک گئے، اور رکنے کے بعد بیٹھے، پھر اٹھے، پھر آگے بڑھے پھر اٹھے. عزیزان گرامی یہ کیوں دو مرتبہ امام حسین ارے فرات کی طرف جاتے ہوئے بڑھے؟ کسی اور وجہ سے نہیں. ایک مرتبہ جب بڑھ رہے تھے دیکھا علمدار کا ایک ہاتھ ارے زمین پر پڑا ہوا ہے, ارے حسین جھکے علمدار کے ہاتھوں کو لیا, ارے کلیجے سے لگایا, ابھی آگے بڑھ نہیں تھے کہ دوسرا ہاتھ نظر آیا, اے آقا ارے وہاں پہنچیے شاید امام جواب دے, ارے مجھے معلوم ہے علمدار جنازہ لانے نہیں دیں گے, ارے دل کی بھڑاس تو نکال لے رہے دو, ارے دونوں ہاتھوں کو لیا کلیجے سے لگایا, ارے فرات پر پہنچے. جزاکم ربکم. آپ رو چکے بس چند جملے, جب فرات پر پہنچے دیکھا شان قلم ہو چکے ہیں علمدار, زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے. امام نے سر کو زانو پر رکھا اور رکھنے کے بعد حضرت عباس سے کہا, اے بھیا ایک آخری خواہش ہے. کہا ما جائے, فرمائیے کیا ہے؟ کہا اے بھیا آج تک تم نے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا ہے, ارے مجھے بھائی کہہ کے پکارو, آنکھوں سے خون جاری ہے. ارے ادھر علمدار نے ارے ماجائے کو پکارا, ادھر فاطمہ نے آواز دی, ارے میرا لال بے سہارا ہو گیا. واہ عباسا واہ حسینہ.